ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسی کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کے مواخذے اور اس کے حکام نیز اس کی مالی، سیاسی اور اسلحہ جاتی حمایت کرنے والوں بالخصوص امریکہ پر مقدمہ چلانے اور اسے سزا دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت سے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتنیاہو اور سابق وزیر جنگ یواو گیلنٹ کی گرفتاری کا حکم ضروری تھا جو تاخیر سے جاری ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اس حکم پر سنجیدگی کے ساتھ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم اور ممتاز رہنما مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتنیاہو اور سابق وزیر جنگ یواو گیلنٹ کو سزائے موت دی جانی چاہیے۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے ٹرنگانو بین الاقوامی اجلاس 2024 سے خطاب کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جنگی مجرموں کی حیثیت سے صہیونی وزیر اعظم نیتنیاہو اور سابق وزیر جنگ یواو گیلنٹ کو گرفتار کرنے پر مبنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کی حمایت کی اور کہا کہ انہیں سزائے موت دی جانی چاہیے۔ مہاتیر محمد نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کو منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی عہدیدار فلسطینیوں کی نسل کشی کے ارتکاب کی وجہ سے جنگی مجرم ہیں اور انہیں پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے۔ ایک صہیونی طرز نگار کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری سے اس حکومت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ صہیونی طرز نگار باریک راوید نے نیتنیاہو کے وارنٹ گرفتاری کے اس حکومت کے لیے برے نتائج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے نیتنیاہو اور گیلنٹ کو گرفتار کرنے کے فیصلے سے اس حکومت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اور اس کے نتائج تمام اسرائیلیوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ باریک راوید نے اعتراف کیا کہ یہ احکام بین الاقوامی سطح پر ہماری تنہائی کو بڑھانے کے ساتھ غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس عالمی مواخذے کے نتائج تمام بین الاقوامی حلقوں میں اسرائیل کی امیج کو نقصان پہنچائیں گے اور یہاں تک کہ دنیا میں اسرائیلی کمپنیوں کی پوزیشن کو بھی متاثر کریں گے اور اسرائیلیوں کو تعلیمی، ثقافتی اور کھیلوں کے میدان میں زیادہ سے زیادہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واضح رہے کہ 21 نومبر کو بین الاقوامی فوجداری عدالت نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتنیاہو اور سابق وزیر جنگ یواو گیلنٹ کو فلسطینیوں کے خلاف جنگی جارحیت، انسانیت کے خلاف جرائم اور بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین، انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت ترکیہ، اسپین، نیدرلینڈ، اٹلی، آئرلینڈ، کینیڈا اور برطانیہ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسرائیل کے حمایتی ممالک البتہ اس فیصلے پر خوش نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے ترجمان نے عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پراسیکیوٹرز کی جانب سے وارنٹ گرفتاری کے حصول میں عجلت اور اس فیصلے کی وجہ بننے والے پریشان کن عمل کی غلطیوں پر امریکہ کو گہری تشویش ہے۔ امریکی صدر نے تو وارنٹ گرفتاری کے اجرا کو شرمناک قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اسرائیل کی سلامتی کو درپیش خطرات کے خلاف ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی سینیٹر لینزی گراہم نے برطانوی وزیر اعظم کو برملا دھمکی دی کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو گرفتار کیا گیا تو وہ برطانیہ کی معیشت تباہ کر دیں گے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم کا موقف ہے کہ برطانیہ کو قانونی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی۔ اقوام متحدہ نے بھی عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد رکن ممالک سے عالمی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ کیا ہے۔ بعض ممالک اب بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ارجنٹائن کے صدر نے ایکس پیج پر بیان جاری کیا ہے کہ عالمی فوجداری عدالت کا فیصلہ اسرائیل کے حق دفاع کو نظر انداز کرتا ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے البتہ اسرائیلی وزیر اعظم کو نہ صرف دورہ ہنگری کی دعوت دینے کا اعلان کیا بلکہ گرفتاری سے متعلق عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا یقین بھی دلایا ہے۔ دوسری طرف بہت سے ممالک نے اس فیصلے کو مثبت قرار دیا ہے اور آئی سی سی کے فیصلے کی پاسداری کا اعلان کیا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ نیتنیاہو آئرلینڈ آئے تو جرائم کی عالمی عدالت کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری کے تناظر میں ان کی گرفتاری کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح کینیڈا کے وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے پیغام میں بین الاقوامی قانون کی پاسداری کو انتہائی اہم قرار دیا اور کہا کہ وہ بین الاقوامی قانون کے لیے کھڑے ہیں۔ بین الاقوامی عدالتوں کے تمام قواعد و ضوابط اور فیصلوں کی پاسداری کریں گے۔ آسٹریلیا نے اس معاملے میں ذرا محتاط رویہ اپنایا۔ عالمی فوجداری عدالت کے کردار کی حمایت تو کی ہے لیکن وارنٹ گرفتاری کا براہ راست حوالہ دینے سے اجتناب کیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین کو امید ہے کہ آئی سی سی اس حقیقت پسندانہ اور منصفانہ موقف کو برقرار رکھے گی اور قانون کے مطابق اپنے اختیارات کا استعمال کرے گی۔ عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے کے بعد پہلے ایرانی رد عمل میں ایران کی پاسدارہ نے انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلسطین اور لبنانی مزاحمتی تحریک کی بڑی فتح ہے۔ ایک ریاست مکمل عالمی سیاسی تنہائی کا شکار ہے اور دیگر ممالک میں سفر کے قابل بھی نہیں رہی ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا ہے کہ یہ فیصلہ فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کرنے والے اسرائیلی حکام کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی سمت ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ کولمبیا کے صدر نے اس فیصلے کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اس پر عمل درآمد میں مدد کرے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے بھی وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کا عندیہ دیا ہے۔ واضح رہے کہ عالمی فوجداری عدالت آئی سی سی نے 21 نومبر کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اور ان کے سابق وزیر جنگ یواف گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور معاہدے روم کے تحت آئی سی سی میں شامل تمام 124 ممالک انہیں گرفتار کرنے کے پابند ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نسل کشی کے مرتکب قرار پانے کے بعد اسرائیلی رہنماؤں کی حیثیت مفرور مجرموں کی ہو گئی ہے اور ان دونوں افراد کو انسانیت کے خلاف جرائم کے ساتھ ساتھ جنگی جرائم کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عالمی فوجداری عدالت کے اس فیصلے کو یہود مخالف قرار دیا ہے۔ حالانکہ آئی سی سی عالمی عدالت ہے اور اس کے پاس نسل کشی، انسانیت کے خلاف ممالک کے جرائم اور جنگی جرائم پر مقدمات چلانے کا پورا پورا اختیار ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
تیرا کردار تھا کردار حسین نبوی، تیرا کردار تھا کردار حسین نبوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے، سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے، تم نے سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے، زندگی بار دی اسلام پہ مرنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے کو لہو سے سینچا، تم نے اسلام کے گلشن کو لہو سے سینچا، یاد کرتے ہیں تمہیں پھول یہ کھلنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے، تسبیح بنانے کو تراشا تھا امام، جنہیں تسبیح بنانے کو تراشا تھا امام، کیا خبر تھی وہی موتی ہے بکھرنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے، افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے، بہت افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے، اب تو دن آئے تھے گلشن کے سنورنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے، اس طرح پیش کرے تجھ کو عقیدت کا خراج، چشمِ الفاظ سے آنسو ہیں ٹپکنے والے، راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے، زندہ رکھیں گے تجھے دین پہ چلنے والے،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینہ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخباروں کا جائزہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار سے۔ اخبار جمہوریہ اسلامی کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، صہیونی میڈیا۔ ہمس پر قبضے کے بعد شامی فوج اور عوام نے مزاحمت چھوڑ دی، ایرانی سفیر۔ شام کے بارے میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے، روس۔ شامی عوام کو ہی اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا، مسعود پزشکیان۔ اور اب اخبار کیہان کی سرخیاں۔ مقاومت اور آئیڈیالوجی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایرانی وزیر خارجہ۔ حالیہ مہینوں میں کوئی ایرانی زائر شام نہیں گیا، ادارہ حج و زیارت۔ شام کے مستقبل کا تعین ملک کے عوام کی ذمہ داری ہے، ایران۔ غزہ مقاومت کے حملے میں کئی صہیونی فوجی ہلاک۔ سامعین، اب چلتے ہیں پاکستان۔ کراچی سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کروانے کے لیے تیار ہوں، خاقان عباسی۔ غزہ اسرائیلی بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 40 فلسطینی شہید۔ بشار اسد کے برے انجام سے بھارت پریشان۔ اسلام آباد میں فلسطین مارچ کا اعلان، اسرائیلی جارحیت کے خلاف انسانوں کو جگانے کی ضرورت ہے، حافظ نعیم۔ اب اخبار جنگ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ فوجی عدالتوں میں سویلینس ٹرائل، جواد ایس خواجہ پر جرمانہ۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف بغاوت، حکومت نے عمران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا، ایف آئی اے سائبر ونگ کی انکوائری مکمل۔ نواز شریف کی وزیراعظم کو مدارس بل پر فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ آئی سی سی میں محسن نقوی نے 24 کروڑ پاکستانیوں کی ترجمانی کی، شہباز شریف۔ اور اب روزنامہ نوائے وقت کی سرخیاں۔ نواز شریف کی شہباز شریف سے ملاقات، قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کرنے پر اتفاق۔ شام بشار اسد کا 24 سالہ اقتدار ختم، روس پہنچ گئے، اسرائیل کی بمباری۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانہ اڑا دیا گیا، نیب کا کردار قابل تحسین، صدر زرداری۔ عالمی یوم انسداد بدعنوانی منایا جائے گا۔ سامعین، اخبار جنگ نے اداریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے مثبت معاشی اشارے۔ اخبار لکھتا ہے، موجودہ حکومت نے نہایت مشکل چیلنجوں کے باوجود 1 سال سے بھی کم کی مدت میں معاشی زبو حالی کو بحالی سے بدلنے میں جو کامیابی حاصل کی ہے، معاشی اشاریوں میں مسلسل بہتری کی شکل میں وہ سب کے سامنے ہے۔ اس رجحان کو مستحکم رکھنے کے لیے اگرچہ ابھی بہت کچھ کیا جانا ضروری ہے، تاہم دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ جانے والے ملک کو از سر نو معاشی بہتری کی راہ پر گامزن کر دینا بہر صورت تحسین اور حوصلہ افزائی کا مستحق کارنامہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے گزشتہ روز اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر اپنے خطاب اور صحافیوں سے گفتگو میں اس حوالے سے اہم نکات کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا کہ افراط زر میں کمی، ادائیگیوں کے توازن میں بہتری، روپے کی استحکام اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کی شکل میں ملک کے میکرو اکنامک اشارے مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی کارکنوں کی ترسیلات زر رواں مالی سال کے دوران تاریخ کی بلند ترین سطح $35 ارب تک بڑھنے کی توقع ہے، جو گزشتہ مالی سال کے 30.3 ارب ڈالر کے مقابلے میں 16% زیادہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس مثبت صورتحال کے باعث پاکستان اب براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری، بالخصوص برآمدات پر مبنی شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ بلا شبہ حکومت پاکستان اور سمندر پار سرمایہ کاروں کی تنظیم کی مشترکہ کاوشیں نئے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ لگانے پر آمادہ کرنے کا مؤثر ذریعہ بن سکتی ہیں۔ لہذا اس سمت میں تمام ضروری اقدامات عمل میں لانے جانے چاہئیں۔ ملک کی موجودہ معاشی حکمت عملی میں اس حقیقت کو تسلیم کر کے کہ کاروبار کرنا حکومتوں کا کام نہیں، عشروں سے جاری غلطی کا ازالہ کیا گیا اور معاشی سرگرمی میں نجی شعبے کے کردار کو کلیدی اہمیت دے کر وقت کے ایک ناگزیر تقاضے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ قومی خزانے پر مدتوں سے بوجھ بنے ہوئے سرکاری اداروں کی نجکاری، عوام کے مسائل کے حل اور انہیں زندگی کی بہتر سہولتوں کی فراہمی سے متعلق ترقیاتی منصوبوں کے لیے خطیر مالی وسائل فراہم کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے وزیر خزانہ کا یہ انکشاف یقیناً چشم کشا ہے کہ سرکاری اداروں کے خسارے کی شکل میں حکومت کو گزشتہ 10 برسوں کے دوران 6 ٹریلین روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے، جو ملک کے مجموعی ٹیکس وصولی کے ہدف کا 50% ہے۔ سامعین، آئیے رخ کرتے ہیں ہندوستان کا۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس نے یہ سرخیاں لگائی ہیں، بشار اسد شام سے فرار، باغیوں کا دمشق پر قبضہ، ہزاروں افراد کا جشن۔ مہاراشٹر اسمبلی میں اپوزیشن سمیت دیگر اراکین اسمبلی نے حلف اٹھایا۔ نومنتخب رکن اسمبلی ساجد پٹھان نے اللہ کے نام پر ہندی میں حلف لیا۔ آنے والے اسمبلی چناؤ بہت سخت ہوں گے، اس لیے ورکر ابھی سے تیاری کریں۔ نواب انصاری، شام کے عبوری وزیر اعظم کو بشار اسد کے ٹھکانے کا کوئی علم نہیں۔ اسرائیلی فوج کا شام میں اقوام متحدہ کے امن دستوں کی مدد کرنے کا دعویٰ۔ پاکستان کے شہر کراچی میں سلنڈر دھماکہ، 6 افراد زخمی۔ اور سامعین، اب اخبار اردو ٹائمز کی کچھ سرخیاں۔ شام میں بشار اسد کا تختہ الٹ دیا گیا، عبوری حکومت تشکیل، وقف معاملے پر مسلمانوں کا ساتھ دیں، کیتھولک تنظیم سے عیسائی اراکین پارلیمنٹ کی گزارش۔ شمبھو بارڈر پر جھڑپ کے بعد کسانوں کا دہلی مارچ ملتوی۔ سامعین، اب روزنامہ صحافت کی سرخیاں۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف تشدد کی مخالفت، مراد آباد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ روہنگیا اور بنگلہ دیشی دراندازوں سے ہونے والے نقصان پر عوامی بحث کریں۔ قومی راجدھانی کی فضائی آلودگی میں ہو رہا ہے اضافہ، AQI 200 سے متجاوز۔ اور سامعین، ہندوستان ایکسپریس نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے مسلمانوں کی پسماندگی اور موجودہ سیاسی صورتحال۔ مضمون نگار ہیں سید شاہ واصف حسن وائزی، لکھتے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ممالک کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخی حیثیت بہت اہم رہی ہے، اور ان کا ملک کی ثقافت، معیشت، سیاست اور سماج میں نمایاں کردار رہا ہے۔ تاہم موجودہ دور میں مسلمانوں کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے، جن میں اقتصادی پسماندگی، تعلیمی کمی، سیاسی عدم نمائندگی اور مذہبی امتیاز شامل ہے۔ ان مسائل کا حل تلاش کرنا اور مسلمانوں کو قومی دھارے میں فعال طور پر شامل کرنا نہ صرف ہندوستان کی فلاح کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ جمہوریت کے اصولوں کی پاسداری بھی ہے۔ اقتصادی پسماندگی، ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت متوسط طبقے سے کم تر معاشی حالات میں زندگی گزار رہی ہے۔ یہ طبقہ بہت سے سماجی اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، جیسے کہ کم اجرت ملازمتوں میں کمی اور کاروباری مواقع کی کمی۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی بڑی تعداد غربت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس کے بعد تعلیمی پسماندگی۔ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اکثر مسلم خاندان بچوں کی تعلیم پر کم توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی حالت دیگر طبقوں سے پیچھے ہے۔ سرکاری اسکولوں میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے معیار تعلیم پر بھی اثر پڑا ہے۔ پھر سماجی امتیاز اور فرقہ واریت۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو اکثر سماجی امتیاز اور فرقہ واریت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کی بنیاد پر تشویش کا سامنا ہے، جس سے ان کی زندگیوں میں نفرت اور تفریق پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ نسلی اور مذہبی بنیادوں پر امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، جو ان کے حقوق اور آزادی کو محدود کرتا ہے۔ پھر سیاسی نمائندگی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کو مرکزی سیاست میں بہت کم نمائندگی حاصل ہے، جس کی وجہ سے ان کے مسائل کو درست طریقے سے نہیں اٹھایا جا رہا۔ اس کا اثر مسلمانوں کی سیاسی حیثیت اور طاقت پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد مذہبی آزادی اور تحفظ۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت ایک اہم مسئلہ ہے۔ حالیہ برسوں میں مذہبی آزادی اور تحفظ کے حوالے سے مختلف چیلنجز سامنے آئے، جن میں عبادت گاہوں پر حملے، نماز کے لیے جگہ کی کمی اور مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت شامل ہیں۔ معاشرتی اور ثقافتی ترقی۔ ہندوستانی مسلمانوں کی ثقافت میں بہت تنوع ہے، جو ہندوستان کی گہری ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کے ثقافتی ورثے کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور انہیں اپنی ثقافت کی بنیاد پر منفی پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی ثقافت اور تاریخ کو مزید پروان چڑھانے کے لیے حکومت اور سماجی تنظیموں کو ان کے فنون، موسیقی، ادب اور تہذیب کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ مسلمانوں کی شناخت اور ثقافتی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینہ صحافت کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 آذر 7 جمادی الثانی اور 9 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آذر 1361 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے پہلے دور کے انتخابات ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی دفعہ 107 کے مطابق مجلس خبرگان کی سب سے اہم ذمہ داری اسلامی نظام کی قیادت کا تعین ہے۔ ان انتخابات میں تقریباً 1,80,00,000 افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور مجلس خبرگان کے اس وقت 75 ارکان منتخب ہوئے۔ مجلس خبرگان کا پہلا دور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیغام سے شروع ہوا۔ اس وقت مجلس خبرگان یا ماہرین کی کونسل کے ارکان کی تعداد 88 ہے۔ 19 اعضا سن 1357 ہجری شمسی کو امریکہ کی طرف سے ایران میں شاہی کونسل کے قیام کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی انقلاب اپنے عروج پر تھا اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ایرانی عوام کی اسلامی تحریک پہلوی حکومت کو نابود کرنے کے قریب تھی۔ ان حالات میں شاہ ایران کے امریکی آقا اپنے فرما بردار غلام محمد رضا پہلوی کی حکومت کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، تو امریکی وزارت خارجہ نے، جو ایران میں شاہی کونسل کی تشکیل کا جائزہ لے رہی تھی، تہران میں امریکی سفارت خانے کو ایک خفیہ پیغام بھیج کر ایران میں اپنے نمائندوں سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ یہ امر ایک طرف تو شاہی حکومت کے باقی رہنے کے تئیں امریکی حکام کی ناامیدی کی علامت اور دوسری طرف ایران کے داخلی امور میں امریکہ کی ظالمانہ اور آشکار مداخلت کا ثبوت تھا۔ امریکی حکومت نے ایران میں اپنے فوجی اور سیاسی اڈے کو بچانے کے لیے اپنی تمام تر طاقت لگا دی تھی، لیکن اسلامی انقلاب کی طوفانی لہروں نے اس کے ناپاک عزائم پورے نہیں ہونے دیے اور 23 دسمبر 1357 ہجری شمسی کو تشکیل پانے والی یہ کونسل ایک ہفتے کی ناکام کوشش کے بعد دم توڑ گئی۔ سات جمادی الثانی سن 525 ہجری قمری کو ابو الفضائل کے نام سے معروف عین القضات ہمدانی کو ہمدان شہر میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ان کی عمر 43 برس تھی۔ وہ ایک فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ باذوق شاعر اور ادیب بھی تھے۔ وہ اپنے نظریات اور عقائد بے خوف ہو کر بیان کرتے تھے، چنانچہ اسی بنا پر سلجوقی بادشاہ سلطان سنجر کے حکم پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر کچھ دن کے بعد ہمدان میں واقع ان کے مدرسے کے سامنے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ عین القضات نے متعدد کتابیں بھی تحریر کی ہیں، جن میں تمہیدات اور حقائق القرآن قابل ذکر ہیں۔ سات جمادی الثانی سن 663 ہجری قمری کو قاضی اشرف کے نام سے معروف مصری عالم دین بہاؤالدین ابو العباس نے قاہرہ میں وفات پائی۔ وہ اپنے والد قاضی فاضل کی طرح قاہرہ میں قضاوت کے پیشے سے وابستہ تھے اور اپنی تحریروں میں اپنے والد کے اسلوب کی پیروی کیا کرتے تھے۔ قاضی اشرف کو معتبر احادیث سننے اور انہیں جمع کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، چنانچہ ان کی کتاب میں ان کے توسط سے جمع شدہ احادیث کا ایک خطی نسخہ بھی موجود ہے۔ نو دسمبر سن 1758 عیسوی کو برطانیہ اور فرانس کے درمیان مدراس کے مقام پر شدید لڑائی ہوئی، جو 13 ماہ تک جاری رہی۔ یہ جنگ ہندوستان میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہونے والی شدید جنگوں میں سے ایک تھی۔ جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جب فرانس نے برطانیہ کے زیر قبضہ مدراس کی بندرگاہ پر حملہ کر کے اس پر تسلط حاصل کرنا چاہا۔ ان دونوں استعماری طاقتوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں فرانس کو شکست ہوئی۔ اس طرح بر صغیر کے پورے علاقے پر برطانوی استعمار کے قبضے کی راہ ہموار ہو گئی۔ 9 دسمبر سن 1917 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران فلسطین میں برطانوی فوج نے عثمانی فوج کو شکست دے کر اس سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی فوج نے اگلے سال اکتوبر تک کہ جب جنگ بند ہوئی اور پھر امن معاہدے پر فریقین نے دستخط کیے، مشرق وسطی کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ فلسطین پر برطانوی فوج کا قبضہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا کہ اس سے ایک مہینہ قبل جاری ہونے والے اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ بالفور کے اعلان پر عمل درآمد کی جانب یہ ایک قدم تھا۔ بالفور نے اپنے اعلان میں فلسطین میں صہیونیوں کے ہاتھوں ایک یہودی حکومت کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا، اور اس سرزمین پر برطانیہ کا قبضہ صہیونیوں کے لیے اس وعدے پر عمل درآمد کا باعث بنا۔ اور 9 دسمبر سن 1987 عیسوی کو غرب اردن اور غزہ پٹی میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ تحریک جو تحریک انتفاضہ اول کے نام سے مشہور ہے، مقبوضہ فلسطین میں فلسطینیوں کے قتل عام اور ان پر ہونے والے تشدد میں شدت پیدا ہونے پر اور فلسطین پر غاصب صہیونیوں کے جاری قبضے کے خلاف شروع ہوئی تھی۔ چند برس کی خاموشی کے بعد 2 ستمبر سن 2000 میں یہ تحریک دوبارہ شروع ہوئی، جس کو انتفاضہ مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ فلسطین کی تحریک انتفاضہ کی خصوصیات میں اس کا عوامی ہونا اور دیگر ممالک پر انحصار نہ کرتے ہوئے اصل راہ نجات کے طور پر اسلام پر بھروسہ کرنا شامل ہے۔ ان خصوصیات کی بنا پر اگرچہ فلسطینیوں کے پاس اس تحریک میں ہتھیار اور گولہ بارود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ کی غاصب حکومت ان کی تحریک کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ قابل ذکر ہے کہ 1 اکتوبر سن 2015 عیسوی کو تیسری تحریک انتفاضہ شروع ہوئی ہے، جس کو انتفاضہ قدس کہا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کی یہ تحریک پورے عزم و حوصلے کے ساتھ بدستور جاری ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ شام کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف شام کے عوام کو ہے۔ شام کی حالیہ تبدیلیوں پر صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کا رد عمل۔ شام میں بشار اسد حکومت کے سقوط سے اسرائیل کے لیے بہترین مواقع فراہم ہوئے ہیں۔ شام کی موجودہ صورتحال پر صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل۔ شام میں بشار اسد کی حکومت گرنے سے اسلام آباد کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، پاکستانی وزارت خارجہ کا بیان۔ اور دہلی کے اسکولوں میں بم رکھنے جانے کی دھمکی، انتظامیہ میں افراتفری۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا ہے کہ شام کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف شام کے عوام کو ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے حکومتی کابینہ کی میٹنگ میں کہا ہے کہ یہ شام کے عوام ہیں جنہیں اپنے ملک کے مستقبل اور سیاسی اور حکومتی نظام کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے مفاہمت کے لیے شام کے سبھی قبائل اور فرقوں کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام میں جھڑپوں اور تشدد کا سلسلہ جلد سے جلد ختم ہونا چاہیے تاکہ عوام ہر طرح کے تشدد و تشویش سے پاک اور پرسکون ماحول میں تخریبی بیرونی مداخلت کے بغیر اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کر سکیں۔ صدر ایران نے کہا کہ امید ہے کہ شام کے عوام وہ فیصلہ کریں گے جو ان کے شایان شان ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ شام کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف شام کے عوام کو ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عسکری جھڑپیں جلد سے جلد ختم ہوں، دہشت گردانہ اقدامات روکے جائیں اور ایک ایسی ہماگیر حکومت کی تشکیل کے لیے کہ جس میں سبھی شامی عوام کے نمائندے شامل ہوں، سبھی جماعتوں کی شرکت سے قومی مذاکرات شروع کیے جائیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ تاریخ کے اس اہم مرحلے میں سبھی شامی باشندوں نیز شام میں موجود دیگر ملکوں کے شہریوں کی سلامتی اور مقدس مذہبی مقامات نیز بین الاقوامی قوانین کے مطابق سفارتی مراکز کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے استقامت کو ایک مکتب و امنگ قرار دیتے ہوئے جو شام کے بغیر بھی اپنی راہ جاری رکھے گی کہا ہے کہ شامی عوام کی خواہش و مطالبے کو پورا کیا جانا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ٹیلی ویژن پر علاقے کے حالات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پس پردہ امریکہ و صہیونی حکومت کا ایک منصوبہ ہے جس کے مطابق استقامت کے محور کو مشکلات سے دوچار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیرت انگیز امور جو دیکھنے میں آئے وہ شامی فوج کی کمزوری اور عملی طور پر انجام پانے والے اقدامات میں تیزی تھی۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ شامی فوج نفسیات کا شکار ہو گئی ہے جبکہ بشار اسد کو خود بھی اپنے ملک کی فوج کی صورتحال پر تعجب تھا۔ ایران نے اجتماعی سلامتی کی پارلیمانی اسمبلی پی اے سی ایس کو ماسکو بین الاقوامی اجلاس میں شامی عوام کے حق خود ارادیت پر زور دیا ہے۔ ماسکو میں پی اے سی ایس کے بین الاقوامی اجلاس میں شریک ایرانی وفد کے سربراہ نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ صہیونی حکومت اور امریکہ کو شام کی تقدیر میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ عباس مقتدی نے تنظیم کے رکن ممالک کے پارلیمانی سربراہوں سے خطاب میں کہا کہ شام کے امور میں کسی بھی قسم کی مداخلت یقینی طور پر اس ملک میں عدم استحکام اور بدامنی کی شدت اور تسلسل کا باعث بنے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور مقامی خارجہ پالیسی کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین کا کہنا تھا کہ امریکہ اور انگلستان، فرانس اور جرمنی جیسے اس کے یورپی اتحادی شریر صہیونی حکومت کی ریاستی دہشت گردی، اس کی بربریت، غزہ و لبنان میں اس کے ہاتھوں عوام کے قتل عام اور خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والے اس کے اقدامات میں برابر کے شریک ہیں۔ ایرانی وفد کے سربراہ نے امریکہ کو علاقے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جنگ و بدامنی، عدم استحکام، اجارہ داری اور ایک طرفہ پالیسیوں کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ ایران ہمیشہ خطے کے ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے بیگانہ طاقتوں، بالخصوص امریکہ کی مداخلت کا سخت مخالف رہا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی تاس نے اعلان کیا ہے کہ بشار الاسد اپنے خاندان کے ساتھ ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ ایرنا کے مطابق دمشق میں شامی مسلح اپوزیشن کی آمد اور شامی صدر بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد میڈیا ذرائع نے اتوار کی صبح سے بشار اسد اور ان کے خاندان کے بارے میں متضاد خبریں شائع اور نشر کی۔
خبر رساں ادارے رویٹرز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ شام کے صدر بشار اسد طیارے میں سوار ہو کر نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ الجزیرہ نیٹورک نے فلائٹ ریڈار کے ڈیٹا کی بنیاد پر یہ اطلاع دی تھی کہ طیارہ جو غالباً بشار اسد کو لے کر جا رہا تھا شمال مغرب کی طرف اڑا اور حمص شہر کے قریب ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ایکسس نیوز سائٹ نے اعلی امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ بشار اسد کو دمشق سے نکلتے وقت دیکھا گیا تھا۔ غاصب سینی حکومت کے وزیر اعظم نے شام کی صورتحال اور بشار حکومت کے خاتمے کا ذکر کرتے ہوئے شام کے واقعے کو تل ابیب کے لیے ایک اہم موقع قرار دیا۔ غاصب سینی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو نے کہا کہ اسد کی حکومت بقول نتنیاہو شرارت کا مرکز تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ شام میں بشار اسد کی حکومت ایران و حزب اللہ ان کے اتحادیوں پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں گری ہے۔ نتنیاہو نے اعتراف کیا کہ شامی حکومت کا زوال اسرائیل کے لیے ایک اہم موقع ہے، تاہم یہ موقع بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ شمالی غزہ میں فلسطینی مجاہدین کے حملے میں 3 سینی فوجی ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آج شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں فلسطینی مجاہدین کے حملے میں کم سے کم 3 سینی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سینی میڈیا نے بھی اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جبالیہ میں سینی فوجیوں کی ایک گاڑی پر فائرنگ میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ سینی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایک فوجی ٹرک دھماکہ خیز مواد لے کر جا رہا تھا کہ ایک فلسطینی نے ٹرک پر اینٹی بکتر بند گولہ فائر کر دیا، جس کے بعد اس ٹرک میں دھماکہ ہو گیا۔ اس مزاحمتی کارروائی میں کم سے کم 3 سینی دہشت گرد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک شدہ عناصر اور زخمیوں کو فوجی ہیلی کاپٹر کی مدد سے مقبوضہ فلسطین میں منتقل کر دیا گیا۔ ادھر غاصب سینیوں نے آج بھی جبالیہ کیمپ پر وسیع فضائی حملے اور گولہ باری کی ہے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ شمالی غزہ میں بھی سینی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان جھڑپوں کی اطلاع ہے۔ سینی فوج نے شام میں داخل ہو کر کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ غاصب سینی کابینہ نے شام کے اسٹریٹجک علاقے جبل الشیخ کو مستقل طور پر اپنے قبضے میں لینے اور وہاں بفر زون بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ ابلاغیاتی ذرائع نے شام کے بعض علاقوں پر سینی فوج کے قبضے کی خبر دی ہے۔ بعض ابلاغیاتی ذرائع نے سینی فوجیوں کے قنیطرہ میں داخل ہونے کی فوٹیج نشر کی ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ سینی حکومت کی کابینہ نے شام کے اسٹریٹجک علاقے جبل الشیخ پر قبضے اور یہاں ایک بفر زون بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ بعض میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ سینی فوجی شام کے 14 کلومیٹر اندر تک پہنچ گئے ہیں۔ ابلاغیاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ 1974 کے بعد پہلی بار سینی حکومت کے فوجی گاڑیاں شام کے جنوبی علاقوں میں داخل ہوئی ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم کی زیر صدارت اس ملک کے اعلی حکام نے ایک اجلاس تشکیل دے کر شام کی صورتحال کا جائزہ لیا اور دمشق سے پاکستانی شہریوں کو واپس لانے کے طریقوں پر غور کیا۔ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے رابطے دفتر نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے ملک کے وزرائے خارجہ و دفاع اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ اسلام آباد میں ایک اجلاس تشکیل دیا۔ اس اجلاس میں شام کی موجودہ صورتحال اور وہاں پاکستانی شہریوں من جملہ پاکستانی زائرین کو وطن واپس لائے جانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے شام کے پڑوسی ملکوں سے پاکستانی شہریوں کو پرامن اور محفوظ طریقوں سے وطن واپس لائے جانے کا کوئی مناسب طریقہ اختیار کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی شہریوں کی حفاظت کرنا ان کی حکومت کی ترجیحات میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں شام کی صورتحال پر قریب سے نظر رکھے جانے پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا کہ شام کے سلسلے میں پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہم متحدہ شام اور اس ملک کے قومی اقتدار اعلیٰ کا احترام اور ارضی سالمیت کے تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ اس سے قبل رپورٹ ملی تھی کہ شام میں بشار اسد کی حکومت کے خاتمے اور اقتدار پر مسلح مخالفین کا قبضہ ہو جانے، نیز دمشق ایئرپورٹ بند کر دیے جانے کی بنا پر شام میں پاکستانی شہریوں اور زائرین کو مسائل و مشکلات کا سامنا ہے۔ پارہ چنار شہر میں اشیاء خورد و نوش، ادویات، ایندھن اور دیگر چیزوں کا مکمل فقدان ہے۔ اشیاء ضروریات نہ ملنے کی صورت میں شہری انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کورم میں پارہ چنار ٹلمین شاہراہ اور متعدد راستے آج بھی آمد و رفت اور ٹریفک کے لیے بند ہیں، جبکہ راستوں کی بندش کے باعث پارہ چنار کے باشندوں کو اشیاء ضروریات کی قلت کا سامنا ہے۔ اشیاء خورد و نوش، ادویات، آٹا، گھی، چینی، پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، لکڑی اور ادویات ملنے کے لیے پارہ چنار کے شہری ترس رہے ہیں، جبکہ شہر میں پچھلے 20 دنوں سے سبزی نہیں مل رہی اور شہر سے دالیں بھی غائب ہیں۔ بارڈر حکام کے مطابق پاک افغان خرلاچی بارڈر بھی ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت کے لیے بند ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ پائیدار امن و امان کے لیے پشتون قومی جرگہ ضلع کورم میں فریقین کے درمیان صلح کرا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت مؤخر کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل قلعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ جسٹس جمال خان منڈوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ ہماری تمام وکلا سے درخواست ہے اس کیس کو مکمل کرنے میں ہماری مدد کریں۔ جسٹس جمال منڈوخیل نے کہا کہ وہ تو سویلین کی الگ قسم ہوتی ہے جو آرڈیننس فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں کاکیز کا، مگر آرمی ایکٹ کی شق میں نہیں آتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس میں کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے، فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا، اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان ڈی آئی خان میں کارروائی کر کے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 2 دہشت گرد کو ہلاک جبکہ 1 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی خان کے علاقے کولاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ 1 زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گردوں سے گولیاں اور ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے میں دیگر دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سینیٹائزڈ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ہندوستان نے شام کے اتحاد، خود مختاری اور ارضی سالمیت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان نے پیر کو شام کی صورتحال کے بارے میں ایک بیان جاری کر کے کہا کہ شام کی وحدت، خود مختاری اور اس کی علاقائی سالمیت کی حفاظت کے لیے ہم تمام فریقوں کے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کے سبھی طبقات کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پرامن اور ایسا جامع سیاسی عمل شروع کرنے کی ضرورت ہے جس کی قیادت شامی ہو۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم شام کے موجودہ تغیرات پر نظر رکھے ہوئے اور شامی معاشرے کے سبھی طبقات کے مفادات اور امنگوں کا احترام کرتے ہیں۔ شام میں مقیم ہندوستانی شہریوں کی سلامتی کے بارے میں بھی بیان میں آیا ہے کہ دمشق میں ہندوستانی سفارت خانہ اپنے شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ان سے رابطے میں ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں اسکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی موصول ہونے کے بعد افراتفری مچ گئی۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ یہ دھمکی پیر کی صبح 6:15 سے 7:05 کے درمیان دہلی کے 2 اسکولوں کو فون کر کے دی گئی۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ای میل کے ذریعے بھی دہلی کے اسکولوں کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی دی گئی۔ دھمکی میں کہا گیا ہے کہ دہلی کے متعدد اسکولوں کی عمارتوں میں چھوٹے چھوٹے بم نصب کر دیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دھمکی ملنے کے بعد بڑی تعداد میں اسکولوں کو بند کر دیا گیا اور طلبہ و طالبات کو گھر بھیج دیا گیا اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اسکولوں کی عمارتوں میں بموں کی تلاش شروع کر دی۔ شمالی غزہ کے کمال ادوان اسپتال کے ڈائریکٹر نے ایک بار پھر مسلسل شہری دہشت گردی کے باعث اسپتال کی ناگفتہ بے صورتحال کا شکوہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق کمال الدوان اسپتال کے سربراہ حسام ابو صفیہ نے اس طبی مرکز کی صورتحال کو نہایت المناک قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کے مسلسل حملوں کے باعث حالات خطرناک حد تک خراب ہو گئے ہیں اور اسپتالوں کی بجلی اور پانی بھی منقطع ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر حسام نے عالمی برادری سے فوری مداخلت کر کے لازمی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ بیمار اور زخمی آئی سی یو کے محتاج ہیں جبکہ بعض کو فوری سرجری کی ضرورت ہے۔ کمال الدوان اسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے مسلسل اور وسیع حملوں کے باعث بہت شدید نقصان پہنچ چکا ہے اور اسپتال کی ایک عمارت میں اب نہ تو پانی بجلی ہے اور نہ کوئی آکسیجن مشین۔ ڈاکٹر ابو صفیہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسپتال کے ارد گرد سینی ٹولے کی پیدر پیر وسیع بمباری، گولہ باری، بجلی اور پانی کے نیٹ ورک کی مرمت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ 112 زخمیوں کے علاوہ 14 بچے بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ 6 بیمار آئی سی یو میں داخل ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ملکی فوج عراق کے استقامتی محاذ کے مشترکہ حملے میں صہیونی حکومت کے ایک حیاتی اہمیت کے حامل مرکز کو نشانہ بنانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ مظلوم فلسطینی قوم کے دفاع اور غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں یمن کی مسلح افواج اور عراق کے استقامتی محاذ کے باہمی تعاون سے جنوبی مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے ایک حیاتی اہمیت کے حامل مرکز پر حملہ کیا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یمن اور عراق کا یہ مشترکہ حملہ چند ڈرون طیاروں کے ذریعے انجام دیا گیا اور خدا کے لطف و کرم سے ہم اس حملے میں مد نظر مرکز کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والفريقين من عرب ومن عجمي، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأبير الناهي فلا أحد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم، مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى